السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد مشکات باب رحمۃ اللہ تعالی کے اندر اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑا ہو اس کو جہنم سے نکال کر لے آؤ, جنت میں ڈال دو. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی لے آؤ, اس کو بھی جنت میں داخل کر دو. اور بالآخر جب فرشتے یہ عرض کریں گے کہ اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون ایمان والا ہے کون نہیں جہنم میں, اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے لب بھر کر جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا اتنا ایمان خفیف تھا کہ فرشتے بھی اس کو محسوس نہ کر سکے, لیکن تھا ایمان کسی درجے میں. اس وقت کے بارے میں یہ آیت ہے جو پہلی آیت پڑھی گئی, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اس وقت اہل کفر تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے, کاش ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا, یا کاش ذرہ برابر رائی کے برابر ہمارے دل میں ایمان ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے دست رحمت سے ہمیں آج وہ ایمان جو فرشتے محسوس نہیں کر سکے تو اللہ ان کو نکالیں گے اپنے دست رحمت سے. تو میرے دوستو یہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس کا تو اس وقت پتہ چلے گا, یعنی وہ ایمان جو فرشتے بھی محسوس نہ کر سکیں اس پر بھی نجات ہوگی انشاءاللہ تعالی, اور بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا کسی نہ کسی وقت میں, چاہے کچھ عرصے جہنم میں جلنا پڑے. لیکن یہ اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے کہ چلو بھائی جہنم میں تھوڑا سا جل لیں گے کوئی بات نہیں, لیکن بھائی وہ یہاں کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی ہم سے. ایک اگربتی پہ آپ انگلی رکھ لیجئے برداشت ہوگی, حالانکہ شعلہ بھی نہیں ہوتا وہ تو ایک انگارہ ہوتا ہے, وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو جہنم کی آگ کیسے ہم سے برداشت ہوگی. اس لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر جنت نہ ہوتی اور جہنم نہ ہوتی تب بھی اللہ کے عاشق اللہ کی فرما برداری میں لگتے اور اللہ کی نافرمانی سے رکتے. اللہ کے عاشقوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جنت اور جہنم نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی تب بھی اللہ کے عاشق کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا, وہ تو اپنی اطاعت میں لگے رہتے. اور آگے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس سے کچھ آگے جا کر یہ آیت گزری, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. مامون الرشید کے دربار میں ایک یہودی آیا تو مامون نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ. وہ اپنے فن میں بہت ماہر تھا, ماہر فن تھا, تو مامون الرشید نے اس کو دعوت دی, اس نے قبول نہیں کی کہ میں اپنا آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا. ایک سال کے بعد, کیونکہ مامون کے دربار میں علمی مجالس ہوتی تھیں, ایک سال کا عرصہ گزرا تھا کہ وہی یہودی اس نے آ کر مامون کے دربار میں فقہ اسلامی پر انتہائی عمدہ تقریر کی. مامون نے پوچھا تم وہی نہیں ہو جو میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی اور تم نے اس وقت قبول نہیں کی تھی؟ اس نے کہا ہاں وہی ہوں. تو اس وقت تو تم نے قبول نہیں کیا, اب تم کیسے تم نے اتنی مہارت حاصل کر لی فقہ اسلامی میں؟ اس نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے تورات لی, اس کے اندر تحریف کر کے اس کو پھیلا دیا. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ دین حق کون سا ہے, تو تورات کو لے کے میں نے اس میں تحریف کر کے اس کو پھیلا دیا, اس کو لے کر گیا لوگوں کے پاس, لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. انجیل کو لے کر گیا, انجیل میں بھی تحریف کر دی, اس کو لے کر گیا, تحریف کر کے لے کر گیا, اس کو بھی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا. کسی ایک نے مجھ سے نہیں کہا کہ یہ غلطی ہے اس میں. اور جب یہی حرکت میں نے قرآن کے ساتھ کی تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا. ماں مجھ پر اعتراضات شروع ہوئے کہ یہ کیا ہے, یہ تم نے کیا تعریف کی ہے, یہ تو ایسے الفاظ تو قرآن میں نہیں ہے. تو میں سمجھ گیا کہ دین حق اسلام ہی ہے. مجھے ایک ملفوظ یاد آ گیا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, بڑے کام کا ملفوظ ہے. فرمایا آدمی کی رائے بحث اور مباحثے سے کبھی نہیں بدلتی بلکہ حالات سے بدلتی ہے. یاد رکھیے گا, کبھی یہ بحث ہو اور آج کل بحث و مباحثے دونوں کی نیت یہی. ایک مرتبہ ایک حنفی اور ایک شافعی عالم بیٹھے مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد, دونوں بیٹھے, دونوں نے ایک دوسرے کو دلائل دیے, حنفی نے اپنے دلائل دیے, شافعی نے اپنے. ہم تو چاروں اماموں کو برحق مانتے ہیں. جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو حنفی شافعی ہو گیا اور شافعی حنفی ہو گیا. ہے یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں, کتابوں میں لکھا ہوا یہ واقعہ. شافعی حنفی ہو گیا کہ ارے اللہ اکبر, ایسی ایسی چیزیں اتنی آسانیاں امت کے لیے, اور وہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہیں. اور حنفی نے کہا بھائی شواف امام شافعی کا مذہب کتنا عمدہ. تو حنفی شافعی ہو گیا اور شافعی حنفی ہو گیا. اب یہ دونوں جو تھے یہ بحث و مباحثے میں تو تھے, مگر دونوں کی نیت یہ تھی کہ ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا, جو حق ہے اس کو تسلیم کرنا, اس نیت سے بیٹھے تھے. سچی بات بتائیے, آج کل مناظرے ہوتے ہیں, بحث مباحثے ہوتے ہیں, کسی ایک ہی بھی دونوں فریقوں میں سے نیت ہوتی ہے کہ جو حق آ جائے اس کو ہم قبول کریں گے, ہم اس لیے کر رہے ہیں. لہذا حضرت فرماتے ہیں مجدد رحمت اللہ علیہ کہ کبھی بھی بحث مباحثے سے آدمی کی رائے نہیں بدلتی, وہ حالات سے بدلتی ہے. اس کے ساتھ حالات ایسے پیش آئے, یہودی اور وہ تبدیل ہو گیا, اس نے کہا بھائی دین حق یہی ہے, لہذا اس نے قبول کر لیا اسلام کو. تو یہی اللہ فرماتے ہیں انا نحن, آج یہ آیت گزری ہے, انا نحن نزلنا ذکر, ہم ہی نے اس کو ذکر کو. بالاتفاق یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں, فرقان بھی ہے, قرآن بھی ہے, ذکر بھی ہے. قد جاءکم من اللہ نور, نور بھی ہے, یہ لفظ بھی آیا. یہ وہی میں نے عرض کیا نا کہ ماں جب اپنے بچے کو پیار کرتی ہے نہ جانے کیا کیا القابات دیتی ہے, شہزادہ, گڈا, فلاں فلاں. تو اللہ بھی اپنے کلام سے پیار ہے اللہ کو. تو ایسے ایسے نام اللہ نے نقل فرمائے ہیں, ذکر فرمائے ہیں. اس لیے اللہ کی محبوب چیز سے ہم محبت کر لیں, اس سے لگاؤ قائم کر لیں, ہم بھی اللہ کی محبوبیت میں آ جائیں گے. بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے قوی نسبت جو حاصل ہوتی ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہوتی ہے. سب سے قوی نسبت جو اللہ تعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے وہ قرآن کریم سے حاصل ہوتی ہے. انا نحن نزلنا الذکر, اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور کیسی اللہ نے حفاظت کی, تورات اس میں تعریف کی جائے تو کوئی غلطی بتانے والا نہیں, انجیل میں کوئی غلطی بتانے والا نہیں. ہاں وہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شیخ محیب شیخ ہو, وہ لو ان شیخا محیبا لو غیر نقطۃ من القرآن لیرد علیہ الصبیان ویقول اخطأت یا شیخ. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محیب شیخ ہو, یعنی بہت بڑا قد آور آدمی ہو, باروب آدمی ہو, وہ بھی اگر ایک نقطہ قرآن کا بدل دے تو پیچھے اگر کوئی حافظ بچہ کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا شیخ اخطأت یا شیخ, آپ نے غلطی کی ہے اے شیخ, یہ اس طرح نہیں ایسے ہیں. تو اللہ نے قرآن کریم کی ایسے حفاظت کی, الفاظ کی حفاظت, پڑھے جانے کی حفاظت, معنی اور مفہوم کی حفاظت. یہ تین طرح سے حفاظت ہے قرآن کریم. الفاظ کی حفاظت تو حفاظ کے ذریعے سے فرمائی, یہ فوج تیار ہے حفاظ کی, الفاظ کی حفاظت, ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اور دوسرا طریقہ حفاظت کا, معنی اور مفاہیم کی, وہ علماء کی فوج ہے. علماء کرام ہے, کوئی غلط تفسیر کرے تو علماء تیار ہیں اس کے لیے کہ نہیں یہ غلط ہے, یوں نہیں یوں ہے, ایسے ہے. اور قرآن کریم کو صحیح طور پہ پڑھے جانا, یہ قراء حضرات کی فوج ہے. تین فوجیں ہوتی ہیں نا عموماً بری بحری اور فضائی، یہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تین افواج بنائی ہیں. ایک فوج سے اللہ تعالیٰ الفاظ کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں، ایک فوج سے اللہ تعالیٰ معانی اور مفاہیم کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں، اور ایک وہ علماء کی ہے، اور ایک فوج سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے صحیح طور پر پڑھے جانے کا کام لے رہے ہیں، اس کا کوئی اس کی قراءتوں کا، وہ قرآن حضرات کی فوج ہے. تو یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اسی لیے جو آگے ایک آیت اور بھی گزری اس میں اللہ تعالیٰ بطور نعمت کے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ مل جانے کے بعد آپ دنیا کو نہ دیکھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. سات آیتیں تو ہم نے سورہ فاتحہ کی آپ کو دے دی، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور قرآن کریم آپ کو دے دیا. آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس سے بالکل آگے فرماتے ہیں مستقل بات، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. جن کو ہم نے دنیا دے دی ہے ان کی طرف ہرگز آپ آنکھیں نہ اٹھائیے، ہرگز آنکھیں نہ اٹھائیے. ایک جماعت جا رہی تھی نظام الدین سے یورپ کے کسی ملک میں، تو مولانا عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ وہ ہدایات دے رہے تھے. فرمایا کہ ان لوگوں کی ترقیات ان کے محلات کو دیکھ کر رائے ٹپکانے کے بجائے تم لوگ ان کے ایمان سے محروم ہونے پر آنسو ٹپکانا. ان کے محلات، ان کی دولتوں، ان کی ترقیات کو دیکھ کر رائے ٹپکانے کے بجائے ان کے ایمان سے محرومی پر آنسو ٹپکانا. تو وہ یہی بامعاورہ ترجمہ یہی ہے کہ جب قرآن آپ کو دے دیا تو آپ رال نہ ٹپکائیے ہرگز بھی ان لوگ دنیا کی جن کو دنیا دے دی گئی ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم. اور ان پر کوئی غم بھی نہ کیجیے، آپ نے ان کو دعوت دے دی ایمان نہیں لاتے، آپ غم نہ کیجیے. واخفض جناحک للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دیجیے. یہ قرآن کا تقاضا ہے کہ یہ صفات پیدا ہونی چاہیے جس کو اللہ قرآن کی نعمت عطا فرمائے، دنیا کی طرف نہ دیکھے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کے ساتھ آج بھی اختیار کریں. اور ایک آیت آج گزری، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. یہ شہد کی مکھی کے بارے میں، یہ اس سورت کا نام ہی النحل ہے. النحل، نحل کے معنی شہد کی مکھی کے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، باقاعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے الہام کیا ہے شہد کی مکھی کے اوپر، انی تقیدی من الجبال بیوتا، کہ تو گھروں میں پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، ومن الشجر اور درختوں میں بنا، اور لوگوں کے مکانات میں چھتوں میں بنا. تو وہ بناتی ہے، اور اس کے گھر کا اندازہ آج کل کے سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کے جو کونے ہوتے ہیں اور جو ان کا سائز ہوتا ہے وہ بالکل برابر کا ہوتا ہے، اور آج یہ سائنس تسلیم کرتی ہے. قرآن کریم مؤنث کے صیغے استعمال کر رہے ہیں، مذکر کا صیغہ استعمال نہیں کیا، حالانکہ مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں، نر مادہ دونوں ہوتے ہیں مکھیوں میں، تو شہد کی مکھی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن قرآن نے صرف شہد کے لیے مادہ مکھی کا یعنی مادہ مؤنث کے صیغے استعمال کرنا ہے. انی تقیدی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، پھر ثم کلی، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے، من کل ثمراتی فسلکی، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. اور آج یہ سائنس تسلیم کرتی ہے کہ شہد اکٹھا کرنے کا، بنانے کا کام مادہ مکھی کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے شہد، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں کی وجہ سے، جب وہ وہاں آئے گا واقعہ اس وقت انشاءاللہ کوشش کروں گا، نہیں, بیویوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا, شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیات نازل فرمائی, اس سورت کا نام ہی تحریم ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. وہ قسم توڑوائی گئی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ شہد کا استعمال حضور سے شروع کروایا گیا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, کیوں اگر حضور چھوڑ دیتے تو آگے امت استعمال کرتی اس کو, امت اتنی بڑی چیز سے محروم ہو جاتی. لہذا استعمال کروایا گیا, شروع کروایا گیا. اور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ نہار منہ علی الریق, نہار منہ آپ شہد کو پانی میں ملا کر پیا کرتے تھے, یہ آپ کا ہمیشہ معمول رہا. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه, ان کی یعنی پینے کی چیز نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے, ان مکھیوں کے پیٹوں سے. فیہ شفاء للناس, اور یہ ایسی چیز ہے یعنی شہد مختلف الوانه, اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کچھ کالے رنگ کا شہد ہے, ایک شہد سفیدی مائل ہوتا ہے, کچھ شہد براؤن رنگ کے ہوتے ہیں, بھورے رنگ کے. تو یہ مختلف قسم کے, اللہ بھی فرما رہے ہیں مختلف قسم کے شہد نکلتے ہیں. احرام مصر سے جو شہد ملا ان کی ممیوں کے پاس سے, وہ شہد اس وقت تک محفوظ تھا جب اس کو نکالا گیا. اب کتنا پرانا وہ شہد ہوگا, صرف اتنا ہوا کہ اس کا رنگ کالا ہوا تھا لیکن استعمال کے قابل وہ پھر بھی تھا. عجیب چیز ہے. ایک مرتبہ ہم یہاں مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے اور مدرسے کے اساتذہ بھی موجود تھے, تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ حضرات علماء کرام سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو ہے نا فیہ شفاء للناس, اس کے اندر اللہ تعالی نے شفاء ان کا جو لفظ ہے یہ مطلق نازل فرمایا ہے, اور مطلق نازل مطلق کے بارے میں قاعدہ فقہا کا یہ ہے, المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل. ذرا غور سے سنیے گا اس بات پر, مطلق کو جب مطلق انداز میں کسی قید کے بغیر ذکر کیا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. لہذا یہاں بھی شفا کا جو لفظ ہے وہ مطلق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں شفا ان کا لفظ ہے, یہ تو نہیں کہا گیا کہ شفا جسمانی یا شفا روحانی, نہ روحانی کی قید لگائی نہ جسمانی کی قید لگائی, مطلق شفا کا لفظ ہے. تو مطلق جب اس کو مطلق انداز میں ذکر کیا جائے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے, یعنی یہاں پر شفا مطلق ہے تو فرد کامل کیا ہوگا شفا کا, کہ جسمانی شفا بھی ہو روحانی شفا بھی ہو. تو میں نے کہا کہ اس سے تو نقطہ یہ حاصل ہوا, یہ علم عظیم حاصل ہوا کہ شہد کو پینے سے روحانی شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور جسمانی شفا بھی حاصل ہوتی ہے. تو انہوں نے, میں نے کہا بھائی کوئی میری بات غلط ہو تو بتائیے, انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. تو معلوم ہوا شہد پینے سے روحانی شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور جسمانی شفا بھی حاصل ہوتی ہے, جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ شہد میں 101 بیماریوں سے شفا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی آنکھ دکھنے آ جاتی تھی تو وہ شہد ڈالتے تھے, چوٹ لگ جاتی تھی تو شہد ڈالتے تھے. وہ کوئی کہتا تھا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا, انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا اللہ نے کیا فرمایا فیہ شفاء للناس, کہ اس میں شفا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. بس نہار منہ, سنت اس کی یہی ہے کہ نہار منہ پانی میں ملا کر شربت بنا کے اس کو پیا جائے. اب افطار کا وقت ہے, افطار میں پی لیجیے. بہترین نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور آگے فرمایا جو آخری آیت تلاوت کی گئی, وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ, اللہ کی معیت اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقویٰ والے ہیں, تقویٰ والوں کے اللہ ساتھ ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, یہاں پر معیت یا اللہ کا ساتھ ہونا یہ عام ساتھ ہونا نہیں ہے. ایک ہے عام طور پر ساتھ ہونا, وہ تو کافر کو بھی حاصل ہے بھائی, گناہگار مسلمان کو بھی حاصل ہے. اور اس کی طرف قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ نے اشارہ بھی فرمایا, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, جہاں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں, اور تمہارے اعمال پر اللہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اعمال پر نظر رکھنے کے اعتبار سے ساتھ ہونا یہ ساتھ عمومی ہے, اس میں سب شریک ہیں, لیکن یہاں جو ساتھ ہے یہ والا ساتھ ان اللہ مع الذین اتقوا, یا آگے ایک جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہیں, یہ تو یہ عام ساتھ نہیں ہے, یہ خصوصی ساتھ ہے, یہ معیت خاصہ اس کو کہا جاتا ہے اصطلاحی طور پر معیت خاصہ, وہ معیت عامہ ہے, وہ معاکم میں جو ذکر ہے وہ معیت عامہ ہے, یہ معیت خاصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ساتھ ہوتے ہیں تقوی والوں کے وہ خصوصی طور پر ساتھ ہوتے ہیں. تو ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اور وہ لوگ بھی جو درجہ احسان کو پہنچے ہوئے ہیں. اور احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ. حدیث شریف میں فرمایا کہ احسان اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح زندگی گزارو, میں تعبد اللہ کا ترجمہ کر رہا ہوں زندگی گزارنے, تم ایسے زندگی گزارو, یعنی زندگی گزارنے میں بس اسٹاپ پہ جانا بھی شامل ہے, جہاز میں سفر کرنا بھی شامل ہے, گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات بھی شامل ہیں, سب شامل ہے. تم ایسے زندگی گزارو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ہاں اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے, یہ ہے احسان. ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا حضرت مجھے درجہ احسان حاصل ہو گیا. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خط آیا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں ابدال ہو گیا. مجمع الزوائد کی روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 40 ابدال ہر وقت رہیں گے, 500 افتاب رہیں گے, ان 40 افتاب میں سے کسی کا انتقال ہو جائے گا تو ان افتاب میں سے اس کو بٹھا دیا جائے گا ترقی دے کر افتاب کی جگہ. یہ اللہ کے اولیاء ہیں. تو وہ خط یہ آیا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں افتاب ہو گیا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شخص افتاب نہیں ہے, بلکہ اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے یہ شخص کہ میں پہلے گوشت تھا اب دال ہو گیا ہوں. دعویٰ کرنے کے بعد, کیونکہ دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے, دعویٰ کر کے اس نے اپنے مرتبے کو گھٹا لیا, اپنی شان گھٹا لی ہے. سبحان اللہ, مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا, جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں, جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں. کیسا سادہ سا شعر ہے, جو شان اپنی بڑھا رہے ہیں وہ شان اپنی گھٹا رہے ہیں, جو شان اپنی گھٹا رہے ہیں وہ شان اپنی بڑھا رہے ہیں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. احمد تیرا ہر نغمہ ہے پیغام محبت, دلکش ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, بس یہی لوگ ہیں جو سب کچھ ہیں. تو ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت میں مجھے درجہ احسان حاصل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اچھا بھائی بڑی اچھی بات ہے, مگر یہ بتائیے کہ یہ سب جگہ حاصل ہوا ہے آپ کو, گھر میں بھی, دکان پر بھی, دفتر میں؟ کہنے لگا نہیں نہیں حضرت صرف مسجد میں حاصل ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نہیں بھائی, احسان اس کو نہیں کہتے کہ مسجد میں آپ کو یہ کیفیت حاصل ہو جائے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, بلکہ درجہ احسان اس کو کہتے ہیں جو حاجی صاحب کو حاصل تھی. آپ بتائیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سید الطائفہ علماء دیوبند کے شیخ تھے, مرشد تھے, پاؤں پھیلا کر نہیں سوتے تھے سوتے میں بھی, حالانکہ سونے کے بعد تو آدمی کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کو, لیکن اس وقت بھی ان کے پاؤں پوری ٹانگیں کھلتی نہیں تھیں. خادم نے ایک دن پوچھ لیا حضرت یہ آپ سونے کے باوجود آپ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں پھر بھی آپ کی ٹانگیں پھیلتی نہیں ہیں, ٹکڑی ہی رہتی ہیں, یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ارے میاں رہنے دو. تو خادم نے کہا نہیں حضرت بتا دیجیے. حضرت کے اندر شان رحم بہت تھی, نرم آدمی تھے, بقول حضرت تھانوی کے کہ ہمارے حاجی صاحب تو غصہ ہونا جانتے ہی نہیں تھے, غصہ ہونا جانتے ہی نہیں تھے, سب کام حضرت کی نسبت سے چل رہا تھا پھر بھی اطلاع ہو رہی تھی لوگوں, اتنی قوی نسبت حاصل تھی. تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی رہنے دو. نہیں حضرت بتا دیجئے. فرمایا ارے بھائی کبھی غلام بھی آقا کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے؟ کبھی غلام بھی آقا کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے؟ کبھی غلام اپنے مالک کے سامنے پاؤں پھیلاتا ہے؟ یہ کیفیت ان کی حاصل تھی، پاؤں ہی پھیلاتے تھے، ٹانگیں سکڑی رہتی تھیں، سوتے میں بھی یہ درجہ احسان پہنچے ہوئے تھے، بڑا اعلیٰ درجے کا درجہ احسان حاصل تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے اللہ ساتھ، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، احسان والوں کے، تقوی والوں کے اللہ ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ یہ تقوی میں ابتدائی درجہ ایک متقی، اور جب متقی متقی رہے، تقوی کو اپنے قائم رکھے، تو اس میں ترقی کر کے یہ درجہ احسان کو پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.